الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى ان الى ربك الرجعى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا ايمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا امين يا رب العالمين. پچھلے کئی جمعوں سے آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ الانف کی ان ابتدائی 8 آیات کے حوالے سے دو موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے، ایک علم کی فضیلت، علم کی اہمیت، علم کی اقسام، اور دوسرے ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس کی ایک مکمل تاریخ، اور مزید برا یہ کہ خاص طور پر اس وقت جو ایک اندیشہ ہے بھارت کی بالادستی کا، تو اس کے سردباب کا طریقہ، اس کے لیے ہمارے پاس کون سی قوت تسخیر ہے، ہمارے پاس مقابلے کی اصل طاقت کون سی ہے. ان دو موضوعات پر پچھلے دو جمعوں میں تفصیلا گفتگو ہوئی ہے. آج آپ نے اگر اخباری اعلان آپ کی نگاہ سے گزرا ہے تو دیکھا ہوگا کہ اس وقت تو مجھے تقریر کرنی ہے ان دو موضوعات میں سے پھر پہلے موضوع سے متعلق، یعنی علم کی فضیلت، اور اس کے بعد مزید پہلو ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور شام کو جو گفتگو ہونی ہے اس میں اسلام میں عدل اجتماعی کی اہمیت، جنا حال میں بعد نماز مغرب جو محاضرات قرآنی انجمن خدام القرآن کے ہر سال ہوتے ہیں، اس سال جو اس کا پہلا سیشن آج ہوگا بعد نماز مغرب جنا حال میں، تو اس میں میری گفتگو کا موضوع ہے اسلام میں عدل اجتماعی کی اہمیت. پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ان دونوں چیزوں کو جو ان کے مابین ربط ہے اس کے حوالے سے ان کی اہمیت کو سمجھ لیں کہ انسانی شخصیت در حقیقت دو پہلوؤں پر مشتمل ہے، ایک علم فکر اور دوسرے عمل. عمل کے ضمن میں انسان کی انفرادی زندگی اور پھر اس کا نظام اجتماعی، ان دونوں کے سلسلے میں عدل کی انتہائی اہمیت ہے. انفرادی شخصیت، انفرادی اخلاقیات میں بھی جو مختلف محاسن اخلاق ہیں، جو اعلی اقدار ہے اخلاق کی، ان میں بھی اگر اعتدال نہ ہو تو بات غلط ہو جائے گی. ایک انتہا پر انسان نکل جائے گا تو ترک دنیا اور رہبانیت ہو جائے گی، حالانکہ دنیا سے بے رغبتی پسندیدہ ہے لیکن ترک دنیا اور رہبانیت کی حد تک نہیں. اسی طریقے سے دنیا میں رہنا، دنیا کو برتنا، دنیا کو استعمال کرنا، متاع الحیات دنیا، یہ ایک اعتدال میں ہو بہت صحیح ہے، لیکن اگر حب دنیا، دولت کی محبت، دنیا کی محبت کی حد تک بات پہنچ جائے جس کا نتیجہ دنیا پرستی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ انسان کی تباہی کا عنوان ہے. تو اصل میں عدل اور اعتدال، اس کی ضرورت ہے انسان کے انفرادی اعمال و اخلاق کے ضمن میں بھی. اور میں رات کو ذرا تفصیل سے عرض کروں گا، میں نے تقریر کی تھی آج سے کوئی 7 سال پہلے، یہ جو بین الاقوامی سیرت کانفرنس کا سلسلہ شروع ہوا تھا اسلام آباد میں، اس میں ایک مقالہ میں نے پڑھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا طرح امتیاز یہی عدل اور اعتدال ہے، ورنہ انفرادی اخلاقی اقدار جو ہے وہ تو سابقہ انبیاء کے ہاں بھی کسی میں کوئی کسی میں کوئی اپنے پورے عروج کو پہنچ چکے تھے. مثلاً زہد ہے، تبتل ہے، تبتل اللہ. اب حضرت یحییٰ جان دی بیپٹسٹ یوں سمجھیے تو اس کی انتہا پر پہنچے ہوئے. زہد اور ورع، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے. صبر میں حضرت ایوب سے آگے اب کوئی مقام نہیں ہے. استقامت میں 950 برس جس اللہ کے بندے نے استقامت دکھائی ہے دعوت میں اور لوگوں کی مخالفت کو جھیلا ہے، استہزاء برداشت کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام، اب ان سے آگے مقام کون سا ہوگا؟ تسلیم و رضا میں اپنے اقدار جو ہے مختلف ایتھیکل ویلیوز اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی. اب اصل میں ضرورت تھی ایک گلدستے کی جن میں ان تمام کو سمو دیا جائے، سجا دیا جائے، اور ان میں ایک توازن ہو، اعتدال ہو. یہ در حقیقت توازن و اعتدال ہی اصل کمال ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی توازن و اعتدال اور عادی اجتماعی نظام میں، یہ ہے سب سے بڑا مشکل مرحلہ کہ جو انسان کے لیے واقعتاً یہ ہے کہ اپنی سطح پر اپنی عقل اور فہم کی حد تک لا ینحل ہے، کوئی حل اس کا ممکن نہیں. اور اس کے لیے سوائے اس کے کہ انسان گھٹنے ٹیک کر اللہ سے استدعا کرے اہدنا الصراط المستقیم، کوئی اور شکل ممکن نہیں. ورنہ جیسے انسان ٹھوکرے کھا رہا ہے اسی سسٹم آف سوشل جسٹس کی تلاش میں ٹھوکرے کھا رہا ہے، وہ ٹھوکرے کھاتا رہے. یہ ہے موضوع در حقیقت کے جو ہمارے اس مرتبہ کے پرانی محاضرات کا مجموعی موضوع ہے، اور اس کے مختلف پہلوؤں پر انشاءاللہ آج سے لے کر 28 تاریخ کی شام تک گفتگو چلے گی. تو میں نے چاہا کہ یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ آج کی جو 2 گفتگویں ہماری ہیں ان کا کیا ربط اور تعلق آپس میں ہے، علم اور عمل میں، خاص طور پر نظام اجتماعی میں عدل. یہ گویا کہ ہماری آج کی 2 گفتگویں کا موضوع ہے. باقی 2 گفتگویں چلی آ رہی تھی علم اور خارجہ پالیسی میں بھارت کا معاملہ، اسے میں نے یوں تقسیم کیا ہے کہ علم کے بارے میں آج میری گفتگو تکمیلی ہوگی انشاءاللہ، لیکن یہ کہ بھارت کی بالادستی سے تحفظ کا ہمارے پاس راستہ کون سا ہے، قرآنی طریق کیا ہے، اسے میں نے طے کیا ہے کہ جمعرات کی شام کو انجمن خدام القرآن کا جو سالانہ اجلاس عام ہوا کرتا ہے وہ منعقد ہوگا. اس کے بارے میں بعد میں تفصیل بھی آپ کو بتا دوں گا، اور شاید 2 ورقہ تقسیم بھی ہو، اس میں اس کا اعلان ہوگا، اخبار میں بھی آ جائے گا. اس کے لیے میں نے اپنی گفتگو کا موضوع یہی طے کیا ہے، بھارت کی بالادستی کے سد بات کا قرآنی طریق. تو یہ تو میں نے ان تقریروں کے موضوعات سے متعلق آپ کو بنیادی باتیں بتائی. اب جہاں تک علم کی فضیلت کا تعلق ہے، علم کی اہمیت کا تعلق ہے، اس میں آج میں اپنی گفتگو میں پہلا نقطہ وہ لا رہا ہوں کہ جو ابھی تک نہیں آیا، کہ ہمارے دور زوال کا ایک بہت بڑا مظہر یہ ہے، ہماری دینی سوچ میں عدم توازن کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ہماری جو دینی اقدار معین ہوئی ہیں ان میں اصل ایمفسس عبادات پر ہو گیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکات. 2 چیزیں خارج از بحث ہو گئی، علم کی اہمیت ذہن سے نکل گئی، دوسری طرف نظام اجتماعی اور اس کا عدل، سسٹم اور سوشل جسٹس، یہ بھی ذہن سے خارج ہوا. علم کا اگر کوئی مسئلہ رہا تھوڑا بہت تو وہ صرف ایک خاص علم، اسلامی قانون کا علم، فقہ کا علم، جس سے کہ معاملات کے اندر حلال و حرام کا علم جو ہے انسان کو حاصل ہو جائے، بس یہ علم تو زندہ رہا، اور وہ بھی ہمارے دارالعلوموں کے ذریعے سے زندہ رہا. باقی یہ ہے کہ دین کے ساتھ علم کا کوئی اور تعلق باقی نہیں رہا. باقی جہاں تک سسٹم آف سوشل جسٹس ہے اس کا حال تو اس سے بھی زیادہ پتلا ہے، اس لیے کہ وہ سسٹم آف سوشل جسٹس، نظام عدل اجتماعی، وہ تو جیسے ہی خلافت راشدہ ختم ہوئی اس کا تیا پانچا ہونا شروع ہو گیا، سیاسی سطح پر ملوکیت کا آغاز ہو گیا، وہ جو ایک پاپولر وائس جرنسی، وہ خلافت عامہ، وہ ایک ریپبلک جو قائم ہوئی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے، ختم ہوئی. اس کے بعد سے آج تک اس کا دوبارہ ظہور نہیں ہوا. اسی طریقے سے معاشیات کے میدان میں جاگیرداری، زمینداری، سرمایہ داری، تینوں لعنتیں جو ہے رفتہ رفتہ مسلط ہو گئی، بات ختم ہوئی. اسی طرح معاشرتی سطح پر اونچ نیچ ہمارے یہاں آ گئی، یہ سید زادہ ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ اونچا ہے اور یہ نیچا ہے، یہ اعلیٰ نسل ہے یہ ادنا نسل ہے. معلوم ہوا کہ تینوں سطحوں پر بہت جلد خلافت راشدہ کے اختتام کے بعد اولاً سیاسی نظام میں وہ جو عدل کا نظام دیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ہم محروم ہوئے. پھر معاشی سطح پر وہ نظام ہمارے ہاتھ سے گیا، اور ہوتے ہوتے وہی تقسیم برہمن اور شدر کی جو تقسیم چلی آتی ہے وہ بھارت کے اندر، وہ تقسیم ہمارے ہاں بھی آ گئی. یہ سید زادہ، یہ مسلی ہے. معلوم یہ ہوا یہ نسلنگ گھٹیا ہے، پیدائشی گھٹیا ہے، اور وہ نسلنگ بڑھیا ہے، اونچا ہے. یہ تینوں میدانوں میں ہم نے اس عدل اجتماعی سے اپنے آپ کو محروم کر لیا. اور آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں سے بھی یہ بات نکل گئی ہے، مذہب کی جب بات ہوگی، نماز، روزہ، حج، زکات، کچھ چیزیں حلال حرام کا جو ہمارا سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس میں کہیں کوئی رب ٹوٹا نہیں. وہ تو چاہے دور ملوکیت تھا، نمازیں تو پڑھتے رہے ہم، روزے رکھتے رہے رمضان کے. اسی طریقے سے جو اور دوسرے ہیں، شراب کی حرمت اور سور کی حرمت، یہ ساری چیزیں بھی چلی آئیں. تو جس چیز کا تسلسل ہے وہ ذہنوں میں ہے، اور جس چیز کا تسلسل ختم ہوا، صدیوں بیت گئیں، آنکھ اوجل پہاڑ اوجل والی بات ہے، وہ آج ہمارے ذہن میں ہے ہی نہیں کہ ہمارے دین کا وہ بھی کوئی پہلو ہے. تو سب سے پہلی بات تو جو میں آج چاہتا ہوں کہ علم کی جو اہمیت ہمارے دین میں عبادات کے مقابلے میں ہے، اس کے لیے میں تین حدیثیں نقل کر کے لایا ہوں، آج میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ایک ویلیوز کا جو ایک ریلیشن شپ ہے، کیا اس میں نسبت و تناسب ہے. ہمارے دین کی تعلیمات یہ ہے جو میں ابھی آپ کو سنانے لگا ہوں، کہ یہ ہے در حقیقت کہ جن کے حوالے سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ علم کی اہمیت کیا ہے عبادات کے مقابلے میں. کہیں یہ کوئی شخص نہ سمجھے کہ میں عبادات کی نفی کر رہا ہوں معاذ اللہ، یا عبادات کی اہمیت کو کم کرنا مقصود ہے. بتانا صرف یہ ہے کہ ہمارے دینی تصورات میں صرف یہ عبادات رہ گئی ہیں عوام کی سطح پر، اور اس کے مقابلے میں اس سے کہیں زیادہ اہمیت جس کو دی ہے کتاب اللہ نے اور سنت رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو گئی. میں قرآن مجید سے اس وقت حوالے نہیں دوں گا، ورنہ بات بہت طویل ہو جائے گی. انما یخش اللہ من عباده العلماء، یہ انما کلمہ حصر ہے. اصل خشیت اور تقویٰ تو اللہ کے اہل علم بندوں ہی کے دل میں پیدا ہوتی ہے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اے نبی، ان سے کہیے کہ ذرا ہوش کے ناخن لو، بتاؤ کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو علم رکھتے ہو اور وہ کہ جو علم نہ رکھتے ہو. تو قرآن مجید نے تو، اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تین پچھلے جمعوں میں، پہلی وہی جو نازل ہوئی اس میں نہ نماز کا ذکر ہے نہ ذکر کا ذکر ہے، کہیں کوئی تسبیح نہیں، کہیں کوئی تحمید کا حکم نہیں. پہلا حکم یا اقرا، اور پھر تکرار اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. پھر یہ کہ دوسری وہی نازل ہوئی تو قسم کس سے کی کھائی، نون والقلم وما یسطرون. اب یہ ہے کہ جو خود آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے صرف ان چار حوالوں سے، ورنہ بات طویل ہو جائے گی. اب میں وہ آپ کو حدیثیں سنا رہا ہوں. احمد ابن حنبل، امام ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی، ان پانچوں نے حضرت ابو الدرداء سے ایک حدیث نقل کی ہے. وہ سنیے، من سلک، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو شخص کسی سفر کو اختیار کرے گا، راستہ جو ہے وہ طے کرے گا، اور اس سفر سے اس کا مقصود ہوگا علم کا حصول، سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس سفر کے ذریعے سے اس کے لیے جنت کا ایک راستہ کھول دے گا. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَقَضَوْا أَجْرَهَا رُدًى لِّطَالِبِ الْعِلْمِ، اور یقیناً فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں زمین پر طالب علم کے لیے کہ ان پروں کے اوپر سے ہو کر جاؤ، تم علم کی تحصیل کے لیے جا رہے ہو. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِدًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. وَإِنَّ الْعَالِمَ، اور عالم کی شان یہ ہے، يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، کہ عالم کے لیے تو استغفار کرتا رہتا ہے تمام مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہیں، یہاں تک کہ پانی میں جو مچھلیاں ہیں سمندر کے اندر، وہ بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. اب آخری ٹکڑا جو ہے اس حدیث کا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم ہے، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، یہ ہے جس کے لیے کہ میں نے یہ حدیث آپ کو سنائی، ایک عالم اور ایک عابد، کہ عابد پر، عبادت گزار پر ایک عالم کی فضیلت کی مثال کیا ہے، فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، جیسے لیلۃ البدر جب ہوتی ہے پورا چاند چودھویں کا، جیسے کہ پرسوں تھا، تو وہ جو چاند تب بقیہ تمام ستاروں میں جیسے دمک رہا ہوتا ہے، جیسے اس کی فضیلت ہوتی ہے، وہ فضیلت ہے عالم کو عابد پر. وَإِنَّ الْعُلَمَاء وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور جان لو کہ حقیقت میں تو علماء ہی وارث ہو انبیاء کے. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور انبیاء نے تو وراثت نہیں چھوڑی نہ دینار کی نہ درہم کی. وَإِنَّمَا وَرَّثُوا عِلْمًا، تو جو انہوں نے ان کی وراثت تو علم کی ہے. فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، تو جس شخص نے وہ وراثت حاصل کر لی، علماء کے الانبیاء کی وراثت میں حصہ اس پا لیا، وہ تو بہت بڑا نصیبہ اس کا ہو گیا، اسے بہت خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے. یہ ہے تعلیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کے بارے میں. اور سنیے، امام ترمذی روایت کرتے ہیں حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ بھی ایک طویل حدیث ہے، میں پوری نہیں سنا رہا ہوں، کہ یہ ٹکڑا صرف سنا رہا ہوں. فضل العالم علی العابد، یہاں پھر وہی نسبت و تناسب، عالم کو عابد پر، عبادت گزار پر، صاحب علم کو جو فضیلت حاصل ہے، یہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آخری بات کہہ دی حضور نے، وہ چاند اور ستاروں کے درمیان میں بھی کوئی نسبت ہوگی، لیکن یہاں کیا نسبت ہے، کہ فضلی علی ادناکم، جو فضیلت میری ہے تم میں سے کسی ادنا مسلمان پر، ادنا امتی، وہ بھی اعلیٰ نہیں، ابو بکر کے ساتھ نہیں آپ اپنی نسبت بیان کر رہے، علی ادناکم، تم میں جو سب سے کمتر ہو، اس کے اور میرے درمیان جو فصل ہے، اور جن نسبت و تناسب ہے فضل کا اور فضیلت کا، وہ ہے ایک عالم کو حاصل ہے عابد پر. وَالْمَلَائِكَةُ وَأَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةُ فِي جَوْهَرِهَا وَحَتَّى الْحُوتُ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، اور یقیناً اللہ تعالی بھی اور اس کے ملائکہ بھی اور تمام آسمانوں والے اور زمین والے بھی، یہاں تک کہ چیونٹیاں بھی اپنے بلوں کے اندر اور مچھلیاں بھی سمندر کے اندر، لا یصلون، وہ سلام بھیجتے رہتے ہیں. اب جیسے کہ آپ نے سورہ عذاب میں پڑھا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ساتھ یہ بھی فرمایا وہیں پر، ہو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ، اہل ایمان پر بھی اللہ تعالیٰ کی عنایتیں جو ہے وہ نازل ہوتی رہتی ہیں. تو یہ عنایتیں کہہ لیں، شفقتیں کہہ لیں، توجہ کہہ لیں، سلام کہہ لیں، جو بھی کہیں، یہ ایک عالم، اور کس کا، یہاں پہ عالم سے اونچی بات چلی گئی ہے، وہاں صرف عالم تھا پہلی حدیث میں، یہاں ہے معلم الناس الخیر، جو شخص لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہو. یہ میں بعد میں عرض کروں گا، میری گفتگو کے دوسرے حصے سے متعلق ہے، کہ خیر کا قائم جو ہے وہ اجرو قرآن کیسے ہوگا، لیکن ظاہر بات ہے لفظ معلم آیا ہے، یہاں خیر کی تعلیم مراد ہے. جو شخص بھی خیر کی تعلیم دیتا ہو لوگوں کو، اس کو جو فضیلت حاصل ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی صلوات ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہیں، فرشتوں کی طرف سے بھی ہیں، چیونٹیاں بھی جو ہیں اور مچھلیاں ہیں اور آسمان اور زمین کے تمام مخلوق جو ہیں وہ ان کے اوپر صلوات بھیجتی. تیسری حدیث، یہ دارمی، تبرانی اور خطیب میں یہ مرسلن یہ روایت ہے، سئل رسول اللہ عن رجلین کانا فی بنی اسرائیل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت حسن بصری سے ہی روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دو اشخاص کے بارے میں پوچھا گیا جو بنی اسرائیل میں سے تھے، احدہما کان عالما، ان میں سے ایک عالم تھا، یصلی المکتوبہ، تھا وہ نماز جو فرض نماز ہے وہ پڑھتا تھا، ثم یجلس فیعلم الناس الخیر، پھر وہ بیٹھ جاتا تھا اور لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا تھا، یعنی عبادت میں صرف فرض نماز، ظاہر بات ہے کہ وہ تو کسی حالت میں ساقط نہیں ہوتی، تو ایک شخص کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نماز اپنی فرض ادا کر کے بقیہ ساری توانائیاں ساری قوتیں جو ہیں وہ سب کرتا تھا، ثم یجلس فیعلم الناس الخیر، والآخر، اور دوسرا شخص کون تھا، یصوم النہار ویقوم اللیل، وہ رات بھر عبادت کرتا تھا، کھڑا رہتا تھا، نماز پڑھتا تھا، اور دن میں ہمیشہ روزہ رکھتا تھا. سوال کیا تھا، ایہما افضل، حضور ذرا یہ بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان میں سے افضل کون ہے. یہی میرا موضوع ہے اس وقت کہ ان میں باہم نسبت و تناسب کیا ہے. تو جب پوچھا گیا ایہما افضل، تب حضور کا جواب سنیے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فضل هذا العالم الذي يسلم المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير، اس شخص کی فضیلت جو عالم ہے اور صرف فرض نماز پڑھتا ہے اور پھر بیٹھ جاتا ہے اور وہ لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، علی العابد، اس کی فضیلت اس عابد پر، الذي يصوم النهار ويصلي الليل، کہ جو پوری رات نماز پڑھتا ہے اور ہمیشہ دن میں روزہ رکھتا ہے، کا فضلی علی ادناکم، ان کے مابین وہی فرق و تفاوت ہے فضیلت کا جو فرق و تفاوت حضور فرما رہے ہیں کہ میرے اور تم میں سے کسی ادنا مسلمان کے مابین. یہ میں نے تین حدیثیں آپ کو سنائی ہیں اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ تھی تعلیم نبوی، یہ تھا ہمارے دین کا معاملہ، علم کی یہ تھی اہمیت جو ہمیں بتائی گئی تھی. لیکن ہوتے ہوتے آج ہمارا حال یہ ہے کہ پوری دنیا میں سب سے کم لٹریسی پرسنٹیج والے ممالک مسلمان ملک ہیں، جہاں الف بے کا پڑھنے والے نہیں. یہ حال جو ہے ہمارا کہ نسبت خاک را بعالم پاک، چاہیے کیا تھا، ہونا ہمیں کہاں تھا اور ہم کہاں کھڑے ہیں. اب اس کا نسبت و تناسب کا معاملہ جو ہے وہ آپ خود اپنے ذہنوں میں قائم کر لیجئے. کسی کے اندر کوئی مذہبی جذبہ پیدا ہوتا ہے تو وہ نماز روزے کی طرف تو آتا ہے، اور یہ بھی اچھا ہے، چلیے غنیمت ہے، لیکن اصل میں جس شے کی اہمیت اس پر بیان کرنی مقصود ہے وہ یہ کہ ہمارے دین کی تعلیم میں اس کے مقابلے میں جو اصل اہمیت ہے علم کی وہ کتنی ہے. اب آگے چلیے، یہ بات تو وہ تھی جو میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے میں نے بیان نہیں کی تھی اور آج ہی میری تقریروں میں آئی. دوسری باتیں میں کچھ بیان کر چکا ہوں، اس میں آگے بڑھنا ہے. وہ بات کیا ہے، میں نے سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کے حوالے سے بھی عرض کیا اور علامہ ابن خلدون کے مقولے کے حوالے سے بھی، مقولہ العلم و علمان، علم الابدان و علم الادیان. اب علم کی تقسیمیں ہیں، ذرا آج میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح سمجھ لیں آپ، بہت اہم موضوع ہے کہ علم دو ہے، بنیادی طور پر علم کی دو تقسیمیں کر لیجئے. ایک علم الابدان، نالج آف دی فزیکل باڈیز اور فزیکل آبجیکٹس، اسی کو ہم کہیں گے طبعیاتی علوم، علم الابدان، باڈیز، یہ بھی باڈی ہے، یہ زمین بھی ایک باڈی ہے، تمام کرے باڈیز ہیں، آپ ان کو کہیں گے کہ یہ در حقیقت یہ کائناتی باڈیز ہے، جو بھی کہیں، جو بھی مادی وجود ہے اس کائنات کا وہ سب اس میں آ جائے گا. اور دوسرا علم و علم الادیان، دوسرا علم جو ہے وہ دین کا علم ہے. اور اسی کے حوالے سے میں نے بات مزید وضاحت کی کہ سورہ بقرہ اس اعتبار سے بہت جامع ہے، اس کا چوتھا رکوع فلسفہ دین کا، دعوت دین کا خلاصہ تیسرے رکوع میں، اور فلسفہ دین کا خلاصہ سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں. یہ تو دورہ ترجمہ قرآن میں بھی میں نے بارہا بیان کیا ہے، اور سورہ بقرہ کا جو انالیسس میں نے کیا ہے، میری کتاب چھپی ہوئی ہے قرآن حکیم کی سورتوں کے مضامین کا اجمالی تجزیہ، میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، لیکن صرف حوالہ دے رہا ہوں کہ سورہ بقرہ کے شروع میں جو ذکر ہے، اس کے چوتھے رکوع کے شروع میں، علم آدم الاسماء کلہا، یہ در حقیقت علم الابدان کا حوالہ ہے. وہ علم کے جسے انسان حاصل کرتا ہے اپنے حواس اور اپنی عقل سے، یہ دو الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اس کے بارے میں تفصیل نبی مجھے عرض کرنا ہے، یہ ایک میکنزم تھا جو حضرت آدم کے وجود میں اللہ نے ابتدا ہی سے رکھ دیا، یہ کمپیوٹر اسی وقت سے عطا ہو گیا تھا اور اسی کا یہ ظہور ہو رہا ہے، انہی علم آدم الاسماء علم الاسماء نے علم الاشیاء کی شکل اختیار کی ہے اور اس کی ایکسفولیشن ہوئی ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آم کی گٹھلی میں آم کا درخت پورا ہے لیکن وقت لگے گا، اسے کئی سال لگیں گے، درخت بنے گا پھر اس میں پھل لگے گا، تو یہ نو انسانی کے اس تاریخ کے اندر تدریجاً اس کی ایکسفولیشن ہو رہی ہے، اس کا ظہور اور بروز ہو رہا ہے، اور جو دوسرا علم ہے اس کا ذکر اسی چوتھے رکوع کے اختتام پر ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو ہدایت بھی تمہارے پاس میری آتی رہے گی، یہ ہے وہ علم وحی جو انبیاء کے ذریعے سے دنیا کو ملا ہے، تورات ہو، انجیل ہو، صحف ابراہیم ہو اور دوسرے انبیاء کے صحیفے ہو، زبور ہو، اور پھر اس کا کامل مرقع یہ قرآن مجید، نو انسان راپے آمے آخری حامل او رحمت للعالمین، تو یہ دو ہے بنیادی طور پر علم. اب ذرا اس کی مزید تقسیم آج میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات نوٹ کریں، یہ جو پہلا علم ہے اس کو ہم عنوان دے سکتے ہیں یہ علم انسانی ہے اور اس کے دو حصے ہیں، ایک ہے علم بالحواس اور ایک ہے علم بالعقل. میں در حقیقت آج دو سے آگے تیسری علم کا حوالہ چونکہ دینا چاہتا ہوں، ایک شاخ ہے تیسری، لیکن اس کو سمجھئے کہ ان دونوں کے مابین ایک علم ہے تیسرا، جہاں آ کر یہ دونوں علم جو ہے ان کے کچھ اجزاء مل جاتے ہیں، پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے ان دونوں کے مابین، تو اس کو سمجھئے کہ جو عام علم انسانی ہے جس کو کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ علم آدم الاسماء کا بروز اور ظہور ہے، اس کو دو حصوں میں تقسیم کیجئے، علم بالحواس علم بالعقل. حواس سے ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں، یہ شے ٹھنڈی ہے، یہ گرم ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کوئی شے گر رہی ہے، کوئی چڑھ رہی ہے، کوئی چل رہی ہے، کوئی ساکن ہے، مختلف جو ہمارے حواس ہم سن رہے ہیں مختلف آوازوں کو، اس سے بھی ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہے، اور جیسے کہ اور سینسز ہیں، چکھنے کا ایک ہمارے پاس ذریعہ ہے اس سے ہم معلوم کرتے ہیں، سننے کا ایک ذریعہ ہے، ان کو جن کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے، یہ بنیادی اپریٹس ہے ہمارے پاس علم کا، معلومات ہم جمع کرتے ہیں، فیکٹس اینڈ فگر اسی سے کلیکٹ کریں گے، جس کے لیے ایک لفظ آتا ہے سینس ڈاٹا، ہم نے کلیکٹ کر لیا ہے. اب دوسرا جو علم ہے وہ ہے علم بالعقل، یہ وہ کمپیوٹر ہے، یہ پانچ چیزیں تو در حقیقت کمپیوٹر کو فیڈ کرتی ہیں، وہ تمام جو معلومات حاصل ہوئی وہ سینس ڈاٹا جو ہے وہ اس دماغ کے کمپیوٹر میں فیڈ ہوتا رہتا ہے، اور اس کا اپنا ایک کام ہے، یہ کمپیوٹر اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ یہاں کے بنے ہوئے کمپیوٹر نہیں ہے، اس کمپیوٹر میں ایک صلاحیت ہے استنباط، استدلال، استنتاج، اب یہ الفاظ کئی ہو جائیں گے، استنتاج کہتے ہیں کنکلوڈ کرنا، نتیجے پر پہنچانا، ان معلومات کو جمع کر کے ہم کوئی نتیجے تک پہنچاتے ہیں، استدلال آرگو کرنا، استخراج ڈرائیو کرنا، اس سے استنباط، یہ تمام جو ہے یہ در حقیقت کہاں ہو رہا ہے، ہمارے عقل میں ہو رہا ہے، عقل کا کمپیوٹر کر رہا ہے. اس کے بھی اب دو حصے ہیں، انسانی عقل نے دو میدانوں میں کام کیا ہے، نمبر ایک اسی عقل نے سائنس کو آگے بڑھایا، ایک نسل نے جو معلومات اخذ کی تھی ان سے کچھ نتائج نکالے، وہ بالقلم منتقل ہو گئے اگلی نسل کو، یہ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، علامہ بالقلم، اسی قلم کے ذریعے سے اگلی نسل کو منتقل ہوئے اور نتائج نکالے اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے، تو یہ جو ایڈوانس ہے سائنس کی یہ بھی در حقیقت علم بالعقل کا ایک مظہر ہے، اس لیے کہ اسی سے تھیوریز بنتی ہیں. کسی نے دیکھا، کسی نیوٹن نے بیٹھا ہوا تھا درخت کے نیچے، شاید اس کے سر پر ہی آ کر وہ سیب لگا ہو اسی لیے 14 تمک روشن ہوئے ہو، اور سوچنا شروع کیا اس نے کہ یہ نیچے کیوں آیا، اوپر کیوں نہیں گیا. پھر اس نے سوچا کہ ہمیشہ جو چیز بھی آتی ہے نیچے ہی آتی ہے، اوپر تو کوئی نہیں جاتی، کیا وجہ ہے؟ اب اس نے اس سے نتیجہ نکالا، معلوم ہوتا ہے زمین کے اندر کوئی قوت کشش ہے. ابھی اس کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا، ایک نظریہ قائم کیا وہ اس کمپیوٹر نے کیا ہے. ابھی سے اس نے آگے بڑھ کر غور کیا, پھر ویریفائی کیا, مختلف اس کے تجربات کیے, آگے بڑھتا چلا گیا. اکتشافات, ایجادات, یہ سب کی سب در حقیقت یہ علم بالعقل کا مظہر ہے. محض سینسز سے آپ کو معلوم ہے کہ حیوانات ایجاد نہیں کر سکتے. ہے تھوڑی بہت ایجاد, بیل نے گھونسلہ بنا لیا ہے, کوئی اپنا گھر بنا لیتا, بس یہاں تک تو حیوانات بھی ہے, ان کے پاس بھی عقل ہے, ایک پرمیٹیو کمپیوٹر ان کے پاس بھی ہے, لیکن انسانی عقل جو ہے اس نے انہی پانچ آرگنز کے ذریعے سے, یہی پانچ آرگنز جو ہے گدھے میں بھی ہے, گھوڑے میں بھی ہے, کتے میں بھی ہے, بلی میں بھی ہے, یہ پانچوں موجود ہیں. لیکن وہ کمپیوٹر جو ہے ان کا لوور لیول کا ہے. ہمیں اللہ نے جو عقل عطا فرمائی ہے وہ بہت اعلیٰ سطح کی عقل ہے. اس نے اس سے نتیجے نکال کر سائنس ٹیکنالوجی اب کہاں سے کہاں اس کی پہنچ ہو رہی ہے وہ آپ کے علم میں ہے, تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اصل یہ ساری بات کس کے لیے تھی؟ اس علم بالعقل کا ایک گوشہ اور ہے. عقل انسانی مزید چھلانگ لگانا چاہتی ہے اور چاہتی رہی ہے پوری تاریخ انسانی کے دور. اسی اپنے عقل کے ذریعے سے وہ اس کائنات کے بنیادی عقدوں کو حل کرنے کی کوشش کرتی رہی. یہ کائنات ہے کیا؟ یہ آئی کہاں سے؟ یہ خود بخود چل رہی ہے یا کسی نے چلایا اس کو؟ کوئی ہے جس نے چابی بھری تھی کہ اب یہ کھلونا جو ہے موو کر رہا ہے اور چابی ختم ہوگی تو وہ یہ بھی رک جائے گا, یا یہ کہ یہ ہمیشہ سے ہمیشہ جاری رہے گی؟ پھر یہ کہ ہم کہاں سے آتے جاتے کہاں ہیں؟ یہ تو معلوم ہے, پیدائش ہوئی ہے, ماں باپ کا ایک ذریعہ بنا ہے ہمارے وجود میں آنے کا. چلیے یہ بھی معلوم ہے کہ ماں کے رحم میں وہ جو بھی استقرار حمل ہوا تھا, 9 مہینے اور شامل کر لیجئے, اس سے پہلے ہم کہاں تھے بھی کہ نہیں؟ یہ ہمارا وجود جو ہے کریشن ایکس مہینوں ہے, یا عدم محض سے ہم اس وقت وجود میں آئے, یا یہ کہ اس سے پہلے بھی ہماری کوئی ایگزسٹنس تھی؟ پھر یہ کہ یہ تو پتا ہے کہ موت کے گڑھے, قبر کے گڑھے میں اتار دیتے ہیں موت کے بعد, یا جلا دیتے ہیں, یا کچھ اور کرتے ہیں, لیکن آیا دس از دی اینڈ آف اوور ایگزسٹنس؟ کیا یہ خاتمہ, یا یہ کہ اس کے بعد بھی کوئی ایگزسٹنس ہے؟ یہ مسائل جو ہے جس کو کہ غالب نے کہا ہے پھر یہ ہنگامہ ہے, خدا کیا ہے, یہ جو ہے عقدہ, اس کو حل کرنے کی بھی عقل نے کوشش کی. اس نے اپنے منطق کے اصول بنائے, اسی منطق کے اصول سے سائنس آگے بڑھی ہے, اسی منطق کے اصول سے اس چابی سے اس نے, اس کلید سے انسان نے کوشش کی کہ اس کائنات کے جو بلند ترین مسائل ہے, ماوراء الطبیعات, اسی لیے اس کو میٹا فزکس کہتے ہیں, کہ پہلا دائرہ فزکس کا ہے اور پھر یہ میٹا فزکس ہے, کہ جہاں حواس کی رسائی نہیں ہے, موت کے بعد کیا ہے کوئی ہمارے پاس ذریعہ نہیں ہے اس کو جاننے کا, پیدائش سے پہلے ہم کہاں تھے کوئی ذریعہ نہیں ہے ہمارے پاس اس کو جاننے کا, کوئی اس کا کریئٹر ہے یا نہیں ہے کوئی ذریعہ نہیں ہے ہمارے پاس فیصلہ کرنے کا, کم سے کم یہ کہ ویریفائی کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. یہ چیزیں ہیں میٹا فزکس کی. یہاں اسی عقل انسانی نے فلسفے کو وجود بخشا ہے. تو پہلی بات میری ختم ہوئی کہ علم انسانی, اس کے دو در حقیقت جو آرگنز ہیں, دو آلے ہیں, دو انسٹرومنٹس ہیں, وہ ایک حواس خمسہ اور ایک یہ کمپیوٹر عقل کا. اس سے خالص انسانی علم آگے بڑھا ہے جس کا وحی سے کوئی تعلق نہیں, کسی نبی رسول سے اس کا کوئی تعلق نہیں. البتہ یہ کہ پھر علم عقلی جو ہے, علم بالعقل, اس کے دو سطحیں بن گئی. ایک سطح جو ہے وہ اس سائنس کے آگے بڑھانے میں اصول مستمبت کر کے ان کو اپلائی کر کے انونشنز ایجادات, یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. اور دوسری سطح پر اسی نے فلسفے کے علم کو جنم دیا کہ اسی منطق سے اس نے اس کائنات کی جو سب سے مشکل عقدے ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی. اب آئیے دوسرا علم جو ہے, اب اس دوسرے علم کے لیے جسے میں نے علم الادیان پہلے کہا ہے علامہ ابن خلدون کے حوالے سے, اس کے لیے آج ایک نئی اصطلاح سن لیجئے, یہ علم بالقلب ہے. یہ اصطلاح ہے, میں آج ذکر کرنا چاہتا ہوں. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کا تو بارہا ذکر آیا ہے اور ان تقریروں میں بھی آیا ہے. ان کی ایک نوید جاسزہ جو مجھے کچھ ہی عرصہ پہلے پڑھنے میں آئی کہ انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ بہت ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کے تمام جو کاسٹ ہندوز ہیں, جو اعلیٰ سطح کے اعلیٰ نسل کے ہندو ہیں, جو ان کے ہاں طبقاتی ایک تقسیم ہے اس کے اعتبار سے, وہ اسلام قبول کر لیں گے. تو معلوم ہوا کہ یہ تو ایک بہت بڑی نوید ہے اور ایک اللہ والے کی بات ہے. لہذا اسے ہم ایسے ہی کہ کسی دیوانے کا خواب یا مجذوب کی بڑھ کہہ کر نہیں ٹال سکتے. آج میں ذکر کر رہا ہوں ان کے پوتے کا, شاہ اسماعیل شہید, جو ہمارے ہاں مذہبی کنٹروورسی میں آ کر وہ کچھ لوگ ان سے محروم ہو گئے. میں ان کی محرومی کا شکوہ کر رہا ہوں, شاہ اسماعیل کا کیا بگاڑ لیں گے. لیکن یہ ہے کہ اپنے خود دائروں کو محدود کر کے انسان اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے. اور شاہ اسماعیل شہید اتنی جامع شخصیت اس دور میں, ایک طرف فلسفی ہے, محدث ہے, بہت بڑے عالم ہے, دوسری طرف جہاد بالسیف کرتے ہوئے انہوں نے جامع شہادت نوش کیا ہے. ایسی شخصیتیں تو یوں سمجھیے کہ صدیوں کے بعد کہیں نہ, اب دور صحابہ کے اندر تو یہ کمال موجود تھا, اور اس کے بعد جو قرون اولا کہلاتے ہیں, دو اور قرون یعنی صحابہ کے بعد پھر تابعین اور تبع تابعین میں بھی ایسی جامع شخصیتیں ملی ہیں. پھر کئی سو برس کے بعد امام ابن تیمیہ نظر آتے ہیں, صاحب سیف بھی اور صاحب قلم بھی, صاحب علم بھی اور میدان جہاد کو زینت دینے والے بھی. پھر میں سمجھتا ہوں اور بھی ہوگی شخصیتیں, بہت زیادہ نمایاں شخصیتیں نہیں ہیں. شاہ اسماعیل شہید کا مقام یہ ہے, بہت بڑے عالم, بہت بڑے عالم, اور اس کے ساتھ جہاد بالسیف, صرف جہاد بالقلم نہیں, جہاد باللسان نہیں, صرف دعوت و تبلیغ والا جہاد نہیں, جہاد بالسیف, اور جامع شہادت نوش کیا. انہوں نے کتاب لکھی ہے ابقات, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے دادا نے جو فلسفہ اور حکمت کے بڑے چوٹی کے موضوعات پر چند چھوٹے چھوٹے رسالے لکھے ہیں وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے. ان کے نام بھی شاید آپ نے نہ سنے ہو, سطعات, لمعات, ہمعات, شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی چھوٹے چھوٹے تصانیف ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے دادا رحمہ اللہ نے جو یہ رسالے لکھے تھے یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے, ان کی تسہیل کے لیے میں یہ ابقات لکھ رہا ہوں. وہ ابقات بھی اتنی مشکل ہے کہ پڑھتے ہوئے دانت و پسینہ آتا ہے, یہ کہ مسئلے فلسفے کے ہیں. اس کا پہلا ابقہ اگر کہیں کتاب وہ مل جائے تو ڈیڑھ صفحے کا پہلا چیپٹر ہے. اس میں انہوں نے یہ تین دائرے قائم کیے ہیں کہ علم کے تین دائرے ہیں. علم بالحواس نمبر ایک, یہ تو حیوانات میں بھی ہے علم بالحواس, وہ تو آنکھ کان ناک یہ سب تو جیسے گنوایا ہے ان حیوانوں میں بھی ہے. پھر ہے علم بالعقل, علم بالعقل دوسرے حیوانات میں بھی ہے لیکن بہت لوور سٹیج پر, یہ انسان میں بڑے عروج کو پہنچی ہے. اور تیسرا دائرہ ہے علم بالقلب, دل کے ذریعے سے علم کا حصول. مراد اس سے کیا ہے, اب رمضان مبارک آ رہا ہے اور عظمت صوم میرا کتاب چاہ اللہ توفیق دے تو پڑھ لیجئے اس کی آمد سے پہلے پہلے, اس میں میں نے جو انسانی شخصیت کو دو حصوں میں تقسیم کیا, ایک اس کا حیوانی وجود, ایک اس کا روحانی وجود, اور یہ مستقل اس کا ایک وجود ہے. اس وجود کا مرکز کہہ لے یا مسکن کہہ لے قلب ہے. جیسے حیوانی وجود کی آنکھیں ہیں اور کان ہے جس سے یہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے, اسی طرح اس روحانی وجود کے بھی سینس آرگنز ہیں. اور جیسے یہ ہمارا حیوانی وجود جو ہے یہ کمپیوٹر یوز کرتا ہے جو اس دماغ کے اندر اس یہاں رکھا ہوا ہے, اسی طرح اس روحانی وجود کا بھی ایک دماغ ہے, اس کا ایک عقل ہے, اس کا تعلق قلب سے. یہاں سے بھی یہ سمجھئے کہ انسان کی پرسپشن بھی ہے. یہی بات ہے جو علامہ اقبال کے حوالے سے میں نے بارہا کہی ہے کہ خطبات کا تانا مانا وہ یہیں سے شروع کرتے ہیں پہلے خطبے میں, کہ در حقیقت تجربہ جس کو ہم کہتے ہیں ایکسپیرینس, وہ صرف خارجی نہیں ہے باطنی بھی ہوتا ہے. ایک خارجی تب ہمارا تجربہ ہے, دیوار کو چھوا معلوم ہوا سخت ہے, ہم نے کسی چیز کو چھوا معلوم ہوا گرم ہے, یہ خارجی تجربہ ہے, یہ ایکسٹرنل ایکسپیرینس ہے. اس کا علامہ کہتے ہیں کہ ایک انٹرنل ایکسپیرینس بھی ہے انسان کا, اور وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ناقابل اعتماد ہو, بلکہ جتنا قابل اعتماد وہ ہے ایکسٹرنل ایکسپیرینس اتنا قابل اعتماد ہے. اس میں تو ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں, انسان کے یہ جو سینس آرگنز ہیں دھوکا بھی دے دیتے ہیں, دیتے ہیں دھوکا, یہ بازی گھر کھلا. اسی میں میں نے آپ کو کنفیوشس کا وہ جملہ بارہا سنایا ہے انگریزی میں کہ دیر از نتھنگ مور ریئل دین وٹ کین ناٹ بی سین اینڈ دیر از نتھنگ مور سرٹن دین وٹ کین ناٹ بی ہرڈ. جو علم ان آنکھوں سے نہیں دل کے آنکھ سے حاصل ہوتا ہے اس سے زیادہ یقینی علم کوئی نہیں، اور جو علم ان کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سنا جاتا ہے اس سے زیادہ حقیقی علم کوئی نہیں. بہرحال یہ بحث لمبی ہو جائے گی. یہ ہے علم بالقلب، جس کی اصطلاح جو ہے شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے قائم کی ہے. اب اس کے بھی دو حصے ہیں. پہلا حصہ ہے یقینی قطعی، وہ ہے علم وحی جو انبیاء کو دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ جہاں وحی کا ذکر آتا ہے وہاں قلب کا ذکر آتا ہے. فإنه نزله على قلبك نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کو لے کر جبرائیل اترے ہیں یا اتارا ہے اسے جبرائیل نے آپ کے دل پر. فإنه نزله على قلبك، اللہ نے یہ قرآن نازل فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب پر. یہ ان حواس ظاہری سے حاصل ہونے والا علم نہیں تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کبھی کبھی جبرائیل انسانی شکل میں آ کر بھی کوئی بات کہتے تھے، لیکن اسے وحی نہیں کہتے. وحی اسے کہتے ہیں وہ علم بالقلب ہے، اس میں اس کان کا معاملہ نہیں ہے، اس آنکھ کا معاملہ نہیں ہے، یہ براہ راست قلب کے اوپر نزول ہوا. یہ جو وحی ہے نبوت کی، یہ تو ہے قطعی حتمی یقینی، اس میں کسی شیطانی دراندازی کا کوئی امکان نہیں، کوئی نفسیاتی یا نفسانی اس کے اندر دراندازی کا کوئی امکان نہیں، یہ محفوظ ہوتی ہے. البتہ ایک دوسری شکل اس کی ہے کمتر درجے کی، اور وہ ہے جو اب بھی جاری ہے، وہ عام انسانوں کو بھی حاصل ہوتی ہے، وہ کشف ہے. اولیاء اللہ کو کشف ہو جاتا ہے، اور اولیاء اللہ کے کیا بہت سے اور لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے. سچا خواب ہے بعض اوقات ہندوؤں کو آ جاتا ہے. خواب ہے سچا کہ جو واقعہ چند دن بعد ہونے والا پہلے کسی شخص نے خواب میں دیکھ لیا ہے. تو رویائے سابقہ، کشف، الہام، یہ چیزیں جو ہے اسی لیول کی ہیں. یہ وہی علم بالقلب ہے جو اللہ جس بندے کو چاہتا عطا کر دیتا ہے. لیکن یہ یقینی نہیں ہے، قطعی نہیں ہے، حتمی نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے. تو علم بالقلب کے دو حصے آپ نے ذہن میں رکھ لیے، ایک ہے یقینی حتمی قطعی محفوظ، وہ ہے وحی نبوت. ایک ہے غیر یقینی غیر محفوظ، جس میں انسان کی اپنی نفس کی بھی در اندازی ہو سکتی ہے اور باہر سے شیاطین کا بھی اس کے اندر عمل دخل ہو سکتا ہے. یہ ہے جس کو کہ کشف، رویا، الہام سے تعبیر کیا جاتا ہے. اب یہ جو علم بالوحی ہے، یہی ہے در حقیقت کہ جس کے اب یہاں مزید دو حصے کیجئے. وحی کے ذریعے سے اللہ نے کیا دیا ہے آج تک نوع انسانی کو؟ نمبر ایک احکام، یہ کرو یہ نہ کرو، ڈوز اینڈ ڈونٹس، سور مت کھاؤ، خون نجس ہے حرام ہے، وغیرہ وغیرہ، شراب مت پیو، شراب حرام ہے، وغیرہ چلتے آئیے. نماز پڑھو، روزہ رکھو، احکام میں اور بھی احکام ہے. دوسرا ہے حکمت، وزڈم، تقسیم کرتے جا رہے ہیں ذہن میں. علم بالقلب کے دو حصے ہوئے، وحی نبوت اور الہام وغیرہ وغیرہ. وحی نبوت کے دو حصے ہوئے، احکام اور حکمت. احکام کے بھی دو حصے ہیں. ایک حصہ ہے اخلاقی تعلیم، جو ہمیشہ سے یونیورسل ٹروتھس ہے، سچ بولو جھوٹ مت بولو، یہ تو ہمیشہ سے بات چلی آ رہی ہے، اس میں کوئی تغیر نہیں، کوئی تبدل نہیں، بلکہ مسلمان غیر مسلم میں فرق نہیں. عملاً کوئی شخص جھوٹ بولتا ہو، سچ نہ بولتا ہو، یہ بات دوسری ہے، لیکن ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، مسلمہ ہے کہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. وعدہ کرو تو پورا کرو، یہ ہمیشہ سے ہے، ہر جگہ ہے، ہر معاشرے میں، ہر دور میں. تو اخلاقیات جنہیں ہم کہتے ہیں، بنیادی انسانی اخلاقیات، ان کا بھی حکم ہے قرآن مجید میں. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو گویا کہ نوع انسانی کی مشترک متاع ہے، ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، تمام انبیاء کی تعلیمات میں بھی ہے، تمام فلاسفہ کی تعلیمات میں بھی ہے. دوسرا حصہ جو ہے فطری احکام کا ہے، جس کے لیے کہ عام انسانی اخلاقیات کا معاملہ نہیں ہے، وہ قانونی معاملات ہیں. اس کے بھی دو حصے ہیں، ایک انفرادی زندگی سے متعلق، ایک اجتماعی زندگی سے متعلق. یہ تقسیم آپ نے کر لی احکام کی. حکمت کے بھی دو حصے ہیں. ایک حکمت ایمانی ہے، اللہ، اس کی توحید، اس کی صفات، آخرت، معاد، باعث بعد الموت، حشر و نشر، جزائے اعمال، جنت اور دوزخ. نمبر تین نبوت، وحی، کتابیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں حکمت ایمانی قرار پائیں گی. اور ذہن میں رکھیے کہ یہ بھی غیر مبدل ہے، آدم سے لے کر ایک دم تک ان میں کوئی فرق واقع نہیں ہے.